مولانا عبدالاحد فخردی ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وبه نستعین، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين، أما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، گزشتہ ہفتے رمضان المبارک کی تیاری کے عنوان پر کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ ان باتوں میں سب سے پہلی بات یہ تھی، آمد پر، اس انعام کے ملنے پر ہمیں دل سے خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حقیقی مومن وہ ہے جو اللہ کے انعام کے ملنے پر خوش ہوتا ہے اور حق تعالی کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو خوش ہونے کی ضرورت ہے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ محض اسی کی توفیق سے یہ انعام ہمیں مل رہا ہے۔ دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ رمضان کی آمد سے پہلے رمضان تک پہنچنے کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، دو مہینوں پہلے سے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان ان دو مہینوں میں ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان المبارک تک ہمیں پہنچا دے۔ وہ یا دعاؤں کے ذریعے رمضان کا استقبال اور رمضان کی تیاری اور اس کے آنے کا انتظار اور اس کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں، یہ دوسری چیز عرض کی گئی تھی۔ تیسری چیز یہ عرض کی گئی تھی کہ گزشتہ رمضان کے اگر روزے قضا باقی ہیں تو آنے والے رمضان سے پہلے اس کو مکمل کر لے، قضا روزوں کو مکمل کر لے، یہ بات عرض کی گئی تھی۔ اور چوتھی بات یہ عرض کی گئی تھی کہ رمضان کے آنے سے پہلے ابھی سے ہم لوگ نیت کر لیں کہ ہم لوگ، ہمارے گھر والے، بڑے بوڑھے، جوان، چھوٹے، سب مرد عورتیں پورے مہینے کے روزے رکھیں گے۔ آدمی نیت کرتا ہے اور سچے دل سے نیت کرتا ہے، خدا تعالی اس کے لیے عمل کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، لیکن شرط ہے کہ آدمی سچے دل سے نیت کرے، پورے یقین کے ساتھ، فکروں کے ساتھ نیت کرے گا، عمل کے راستے کھلیں گے اور روزہ رکھنا آسان ہوگا، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور بچوں سے اس کو رکھوائیں، 7 سال کا بچہ ہے، روزہ رکھنے کا حکم دے، 10 سال ہو جائے روزہ نہیں رکھتا تو اسے مار کر روزہ رکھوائیں، اس لیے کہ بچپن کی تعلیم و تربیت پتھر کی لکیر ثابت ہوتی ہے اور وہ بچہ ہمیشہ روزے دار بنے گا جو بچپن سے روزہ رکھے گا، ورنہ بڑا ہو کر آدمی روزہ خور بن جاتا ہے اگر بچپن سے اس کی عادت نہ رکھی جائے۔ یہ چوتھی بات عرض کی گئی تھی کہ اس کی عادت بچپن سے رکھوائی جائے بچوں کو، اور خود بڑے بھی مکمل روزے کی پابندی کریں، ایک روزہ بھی قضا نہ ہو۔ ہاں، شرع عذر ہے، جیسے عورتوں کے لیے ہم نے بتایا تھا، حیض و نفاس ہے یا سفر ہے یا ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری کے ساتھ آدمی کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہ ہو، یہ شرعی عذر ہے۔ ان بنیادوں پر اگر کوئی چھوڑ دے تو وہ گنہگار نہیں ہوتا، بلکہ اس کی قضا ضروری ہوتی ہے رمضان کے بعد۔ اور پانچویں اور آخری بات جو ہم نے گزشتہ ہفتے عرض کی تھی وہ یہ کہ اس کے آنے سے پہلے فضائل رمضان کی ہم لوگ تعلیم سنیں، اپنے گھروں میں خاص کر کے، مسجدوں میں بھی بیٹھے، عصر بعد تعلیم ہوتی ہے عام طور پر، اور فجر بعد بھی تعلیم یا دروس ہوتے ہیں، اس میں ہم اپنی ضرورت سمجھ کر بیٹھیں، اور اسی طرح جس طرح ہم کتابی تعلیم مسجدوں میں کرتے ہیں، گھروں میں بھی، ہر گھر میں کتابی تعلیم ہو، اور یہ صرف رمضان کی حد تک نہ ہو بلکہ پورے سال ہو۔ آپ اس کے بہترین اثرات کو اپنی نسلوں پر دیکھیں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں اچھی بنیں اور اچھے لڑکے اور اچھی لڑکیاں آپ کے گھر سے پیدا ہو کر باہر نکلے معاشرے میں, تو ہمیں اپنے گھروں میں کتابی تعلیم کرنا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ اس تعلیم کے نتیجے میں بچوں کی ذہن سازی کا بہترین کام ہوتا ہے, ان کا ذہن بنتا ہے, پھر آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی نماز پڑھو, وہ خود سے نماز پڑھے گا, پھر آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ روزے رکھو, وہ خود سے روزے رکھے گا, آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ نشاور چیزوں کا استعمال مت کرو, گناہ کا کام مت کرو, فراڈ مت کرو, جھوٹ مت بولو, دھوکا مت دو, وہ خود سے بچنے والا بنے گا, اس لیے کہ کتابی تعلیم میں یہ اثرات ہیں کہ یہ بچوں اور بڑوں اور بوڑھوں کے ذہن کو بدل کر رکھ دیتے ہیں, ان کی نفسیات پر اثر پڑتا ہے, ان کے ذہن و دماغ پر اثر پڑتا ہے, ان کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بدل جاتی ہے. ان تعلیم کے حلقوں میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے, اور جن گھروں میں پابندی سے یہ طرح کتابی تعلیم ہوتی ہے اس کے بہتر اور مثبت اثرات و نتائج کو وہ لوگ خود اپنی زندگیوں میں محسوس کر رہے ہیں, اپنے بڑوں اور گھر کے چھوٹوں میں بھی اس کو محسوس کر رہے ہیں. ہم نے بارہا اس کی طرف توجہ دلائی ہے, لیکن جب ہم گراؤنڈ لیول پر اتر کر فر فر سے جب پوچھتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں, معلوم ہوتا ہے ایک دو گھر کے سوا کسی گھر میں کتابی تعلیم نہیں ہو رہی ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے, صرف جمعے کے بیانات سننے اور سنانے کے لیے نہیں ہے, یقیناً اس سے بھی فائدہ ہوگا, ثواب ملے گا, یہ بیانات اس لیے ہوتے ہیں تاکہ عملی زندگی میں ہم ان چیزوں پر عمل کریں, یہ چیزیں صرف زبان کی حد تک نہ ہو, سننے کی حد تک نہ ہو, بلکہ ہم اپنی عملی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کریں, اس کو نافذ کریں, اس پر عمل کریں. کہہ کر تو اٹھتے ہیں کہ ہم کریں گے, لیکن گھر میں جا کر بھول جاتے ہیں, غفلت طاری ہو جاتی ہے. ہرگز اپنے دلوں پر غفلت کو طاری نہ کریں, ایک بہت بڑا مستقبل مرنے کے بعد ہمیں اس کا سامنا کرنا ہے. یہ تو دنیا کا مستقبل مشکل سے 40-50 سال کا ہوگا, وہ کسی کے لیے 10-20 سال کا, اور کسی کے لیے کچھ دنوں کا مستقبل ہوگا. ایسا مستقبل جس میں کل کی امید نہیں ہے, اس کے لیے تو ہم روزانہ جھک ماری کرتے ہیں اور دسیوں گھنٹہ محنت کرتے ہیں, اور وہ مستقبل کھربوں اربوں سال والا جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے, اس کے لیے ہم تیاری نہیں کرتے, اور اس کی تیاری کے لیے گھروں میں نہیں بیٹھتے, اس سلسلے میں ہمارے گھروں میں کوئی مذاکرہ نہیں. یہ افسوس کی بات ہے, صرف سن کر نہ جائیں کہ بھئی اللہ رب العزت نے, بہت سارے لوگ مذہب میں کہہ دیتے ہیں دو کان دیے, ایک کان سننے کے لیے اور دوسرا کان چھوڑنے کے لیے, یہ مزاج اچھا مزاج نہیں ہے. دنیا کے کامیاب ترین انسانوں کا یہ مزاج نہیں ہوتا جو قوموں کو ترقی دینا چاہتے ہیں, جو اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں, جو اپنے قوموں کے مستقبل کو عروج تک پہنچانا چاہتے ہیں, وہ عملی میدان میں قدم اٹھاتے ہیں, وہ آگے بڑھتے ہیں, وہ صرف سن کر انسنی نہیں کرتے. تو جو پانچویں اور آخری بات گزشتہ ہفتے ہم نے عرض کی تھی, اس کو ہم اپنے گھر میں نافذ کریں, کریں ضرور کریں. رمضان کے جو فضائل ہیں, روزوں کے جو فضائل ہیں, اس کو تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر سنیں سنائیں, پھر دیکھیے اس کے اثرات کیسے اچھے ہمارے زندگیوں پر اور ہمارے دلوں پر مرتب ہوں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ بچے کو ڈنڈا دکھا کر تربیت کی جائے تو کافی ہے, ہرگز نہیں. جس وقت تک آپ کا ڈنڈا اسے نظر آئے گا وہ آپ کی بات مانے گا, جب آپ نے ڈنڈا چھوڑ دیا وہ اپنی منمانی کرے گا. لیکن ڈنڈے کے بجائے آپ نے تربیت کا دوسرا انداز اختیار کیا, ذہن سازی, اس کا ذہن بنا دیا, پھر آپ کو ڈنڈا دکھانے کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ کا ڈنڈا دیکھے یا نہ دیکھے, آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے, وہ نماز پڑھے گا, اس لیے کہ اس کا ذہن بن گیا ہے. آپ کے ڈنڈے کی اسی ضرورت نہیں ہے, وہ روزہ رکھے گا, اس کا ذہن بن گیا ہے, وہ گناہوں سے بچے گا, وہ نشے کے کاموں سے بچے گا, وہ غلط کاری سے بچے گا, اس کا ذہن بنا ہوا ہے, پھر آپ کے ڈنڈے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. تو تربیت میں اصل چیز ہے ذہن سازی. مارنا ڈانٹنا یہ کوئی تربیت نہیں ہے, یہ وقتی چیز ہے, ٹیمپروری چیز ہے, اس کا فائدہ ٹیمپروری ہوتا ہے. جب تک آپ کا ڈنڈا ہے وہ بچہ سدھر کے رہتا ہے, آپ نے ڈنڈا لٹکا دیا وہ اپنے راستے پہ آ گیا. تو جو ذہن سازی کا جو کام ہے وہ گھر کے تعلیم کے حلقوں سے انشاءاللہ یہ ذہن سازی کا کام بہتر طریقے پر پورا ہوگا, بچوں کی بھی ذہن سازی ہوگی, عورتوں کی بھی ذہن سازی ہوگی, جوانوں اور بڑوں اور بوڑھوں کی بھی ذہن سازی ہوگی. اور جب ذہن سازی ہوگی پھر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بھئی نماز کو آؤ, روزے رکھو, گناہ کا کام مت کرو, یہ سب کام آدمی خود بخود کرتا چلا جاتا ہے, اس لیے کہ ذہن بن گیا. اب سوچنے کا انداز اس کا بدل گیا. پہلے سوچتا تھا 4 روپے میں کماتا ہوں, دن میں 5 روپے کیسا کماؤں, میں 20,000 کماتا ہوں تو 25,000 کیسے بناؤں, پہلے یہ سوچ تھی. اب اس کی سوچ بدل جائے گی, پہلے میں 2 رکعت سنت پڑھتا تھا, اب میں اسے 4 رکعت سنت پڑھوں گا. پہلے میں 4 وقت کی پڑھتا تھا, ظہر عصر مغرب عشاء, آج سے میں 5 پڑھوں گا, فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھوں گا. جو 5 پڑھتے تھے ان کا ذہن بدل جائے گا, ہم تو 5 پڑھ ہی لیتے ہیں, تہجد بھی ہم پڑھ لیں گے. ذہن بدل جائے گا, سوچنے کے انداز بدل جائیں گے. اب تک ہمارا ذہن اور سوچنے کا انداز یہ ہے اچھا کھانا, اچھا پینا, اچھی رہائش, اچھی گاڑی, اچھی موبائل, اچھا جاب, اچھا بزنس, بس یہی ایک 5 یا 7 ایجنڈے ہیں جس کا تعلق ہمارے پیٹ سے ہے اور دنیا سے ہے. میں صبح سے شام تک, شام سے صبح تک سوچتے رہتے ہیں. میرے کہ یہ 5 بنیادی باتیں تھیں جو گزشتہ ہفتے ہم نے عرض کی تھی, اور ہم نے بطور تذکیر اور یاد دہانی کے عمدن جان بوجھ کر اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا تاکہ بات دل و دماغ کے نہاخانوں میں اترے. بار بار مذاکرے سے بات دل میں اتر جاتی ہے, یاد رہتا ہے, ورنہ آدمی بھلکڑ ہے, بھول جاتا ہے. آج کا ہم نے جو موضوع اختیار کیا ہے اسی سے متصل, اسی سے لگ کر, وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں تو اس کی فرضیت کا کیا مقصد ہے. ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے کوئی چیز دنیا میں بے مقصد کے پیدا نہیں کی, ہر چیز کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. نماز فرض کی تو اس کا ایک مقصد ہے, روزے فرض کیے تو اس کا بھی ایک مقصد ہے, اور وہ مقصد کیا ہے؟ حق تعالی نے وہ مقصد خود قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ تم سے پہلی والی امتوں پر روزے فرض تھے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بنو. تو اصل صفت ہے صفت تقویٰ, کہ اللہ کا خوف ہمارے دل و دماغ پر طاری ہو, ہم اس استحضار کے ساتھ جیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کیفیت کا نام ہے تقویٰ. یہ تقوی کی جب صفت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو پھر گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے, جہنم کے طریقوں سے اور جہنم کے راستوں سے بچ کر جنت کے راستوں پر چلنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے, جب یہ صفت, یہ کیفیت اس کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے. اور رمضان کے روزوں کا یہی مقصد ہے. گویا رمضان ایک ٹریننگ کیمپ ہے, ایک تربیت گاہ ہے, جہاں انسانوں کی تربیت ہوتی ہے, جہاں انسانوں کو تقوی کے صفات کو اپنانے کی مشق کرنی پڑتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ تقوی کی وہ کون سی صفات ہے کہ جن صفات کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے, اپنے نیک بندوں کا, اپنے متقین بندوں کا, اپنے نیک بندوں کا, جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کہا. سورہ آل عمران 16 اور 17 آیت ہے, 2 آیتوں میں اللہ رب العزت نے اہل تقویٰ کی صفات کو بیان کیا ہے. اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس رمضان میں, اس ٹریننگ کیمپ میں, اس تربیت گاہ میں, ہم ان صفات اور ان خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. جن صفات اور خصوصیات کو پیدا کرنے سے انسان متقی ہوتا ہے, پرہیزگار بنتا ہے, اللہ کا تقویٰ اور اللہ کا خوف سے نصیب ہوتا ہے, وہ کیفیت اسے نصیب ہوتی ہے. جو کیفیت اور جو صفت اللہ رب العزت کو اتنی پسند اور محبوب ہے کہ خود اللہ نے کہا, ان اللہ یحب المتقین, بے شک اللہ اپنے متقی بندوں سے محبت فرماتا ہے. اس بندے کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا جس سے خود حق تعالی محبت کرے. اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے, وہ تو بے نیاز ہے, غنی ہے, صمد ہے, اسے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے, سب کو اس کی ضرورت ہے, اسے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن صفات و خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے قرآن مجید میں کہ ان صفات و خصوصیات والوں سے مجھے محبت ہے, ان صفات و خصوصیات میں ایک صفت ہے صفت تقویٰ, کہ اللہ تقویٰ والوں سے, متقی بندوں سے محبت فرماتے ہیں. اور متقیوں کی کیا صفات ہیں؟ دو آیتیں میں اس وقت آپ کے سامنے پڑھوں گا, اس میں آٹھ صفات کا تذکرہ ہے اہل تقویٰ کی, جو نیک بندوں کی صفات ہے, اللہ سے ڈرنے والوں کی صفات ہے, متقی بندوں کی جو صفات ہے. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار, جو یہ کہتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب, اننا آمنا بے شک ہم ایمان لائے, تو تقوی کی بنیاد ایمان ہے. اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہ متقی نہیں ہے. اور کوئی اچھا انسان ہو سکتا ہے کہ وہ انسانیت کے کام آتا ہے, سوسائٹی اور سماج کو اپنی ذات سے فائدہ دیتا ہے, یہ ممکن ہے, لیکن اس کے اندر تقوی نہیں ہے. اس لیے کہ تقوی کی بنیاد ایمان ہے. ایمان کے بغیر تقوی کا کوئی کانسیپٹ یا تقوی کا کوئی تصور ناممکن ہے. ایمان تو اللہ کی یہاں بنیاد ہے, دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں کی بنیاد صرف اور صرف ایمان ہے. اس کے بغیر کوئی بھی اچھا سے اچھا انسان بن کر آئے, آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وہ کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ کرے, بہترین سوشل ورکر ہے, بہترین سماج سوسائٹی اور معاشرے کے لیے مفید اور کارگر اور معاون اور مددگار اور ہیلپر ہیں, کتنا ہی اچھا کچھ کام نہ کیوں کرے دنیا والوں کے لیے, اور دنیا والوں کی نگاہوں میں وہ کیسا ہی کچھ نہ ہو, اگر ایمان کے بغیر وہ قیامت کے دن حاضر ہوگا, اس کے لیے جہنم واجب اور جنت اس پر حرام ہے. اس لیے کہ ایمان اللہ کے لیے نزدیک دنیا و آخرت کی تمام کامیابیوں کی بنیاد ہے. الذین یقولون ربنا اننا آمنا, جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے, فاغفر لنا ذنوبنا, بس تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ دوسری صفت ہے مومنین کی کہ مومن ہے, اور نمبر دو اپنے گناہوں پر جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں. یہ معافی مانگنے کا عمل بھی اللہ کو بہت پسند ہے. ان اللہ یحب التوابین, بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو سے محبت فرماتے ہیں. انسان ہے, ہم سب انسان ہیں, ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں, لیکن اس کا مانا یہ نہیں ہے کہ بھئی انسان ہے تو گناہ پہ گناہ کرتے چلو, نہیں, اسٹاپ ہو جائے انسان اور پلٹ کر اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے, اس کا نام ہے توبہ. ایک ہے استغفار, صرف معافی مانگنا, اور دوسرے ہے توبہ, اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر واپس اللہ کی طرف رجوع کرنا, کم بیک, یعنی پلٹ کر واپس آنا, اس گناہ کو چھوڑ دینا جس گناہ میں ہم مبتلا ہیں, اس کا نام ہے توبہ. اور استغفار صرف معافی مانگنا, تو استغفار سے بڑھ کر توبے کی توفیق اگر انسان کو اللہ کی طرف سے مل جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں, اور توبہ کرنے والے سے اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس کی مثال دی گئی ہے جیسے اونٹ کسی کا گم ہو گیا ہو ریگستان میں, جس پر اس کا زیادہ سفر ہے, توشہ ہے, اور پھر اس کے بغیر اس کی زندگی ممکن نہیں ہے. اب وہ ریگستان میں اونٹ گم ہو جاتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ اب سوائے موت کے کچھ نہیں ہے, موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیتا ہے, کیونکہ ریگستان میں آدمی اونٹوں پر سفر کرتا تھا اس زمانے میں, آج کی طرح ہیلی کاپٹر یا ہوائی جہاز یا بسز یا کاروں کا کوئی انتظام نہیں تھا, اونٹ پر ہی سفر کرتے تھے اور ہزاروں میل کا سفر ہوتا تھا. اگر اونٹ گم ہو جائے تو وہ ریگستان میں زندہ لاش, تو وہ بندہ اس کا اونٹ گم ہو گیا, اب وہ انتظار میں بیٹھا ہے کہ میرے موت کا وقت آ چکا ہے, کیونکہ وہ اونٹ جس پر میرا توشہ تھا, سامان سفر تھا, وہ کھو چکا ہے. اونٹ سواری بھی گئی, کھانے پینے کی چیزیں بھی غائب, کیونکہ اس پر ہی اونٹوں پر لدا ہوتا تھا اس زمانے میں کھانے پینے کا پورا سامان, تو دونوں چیزیں گئی, سامان سفر بھی چلا گیا اور سواری بھی چلی گئی. اب انتظار ہے موت کا, آنکھ لگ گئی, تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلی کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ سامنے وہی کھڑا ہے سامان سفر کے ساتھ, کھانے پینے کی تمام اشیاء کے ساتھ. اب وہ خوشی کے مارے چلا اٹھتا ہے اور خوشی میں یہ کہہ دیتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے, میں تیرا رب ہوں. اتنی خوشی ہوتی ہے, اتنی خوشی ہوتی ہے کہ خوشی میں وہ غلط جملہ کہہ دیتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کبھی ہو جاتا ہے آدمی خوشی میں کچھ کچھ نہ کہہ دیتا ہے, تو کہنا یہ چاہیے تھا کہ میں تیرا بندہ تو میرا رب, لیکن خوشی اتنی ہوئی ہے کہ نئی زندگی مل گئی, نئی زندگی مل گئی, موت اس کے سامنے تھی, اچانک نئی زندگی اس کو مل گئی, تو نئی زندگی ملنے کی خوشی میں وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں. اسے یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, خوشی کی جو ایک کیفیت انسان کو اس وقت نصیب ہوتی ہے جب اس کو دوسری زندگی ملتی ہے, نئی زندگی ملتی ہے موت کے بعد, اور موت کے کنویں میں پھنس چکا تھا, موت کے منہ میں داخل ہو چکا تھا, اب وہاں سے جب لوٹ کے جب آیا ہے تو خوشی کے مارے وہ جو چیخ رہا ہے, اس وقت جو انسان پر جو خوشی ہوتی ہے اللہ کو اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی کئی گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے. توبہ نام ہے پلٹ کر آنے کا, گناہوں کو چھوڑ کر اللہ سے اپنی مغفرت کو چاہنا. تو الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, جو مغفرت مانگتے رہتے ہیں اپنے گناہوں پر, ہمیں معافی مانگتے رہنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایتوں میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے, بعض روایتوں میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے پوری امت کو ایک پیغام دیا کہ اے امتیو تم بھی استغفار کو لازم پکڑو, کثرت سے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, معافی مانگتے رہنا چاہیے. یہ معافی مانگنے والا عمل اللہ کو پسند ہے, توبے والا عمل اللہ کو پسند ہے. اور وقنا عذاب النار, وہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچاؤ. تیسری بات جو کہی گئی اس آیت کے اندر, وقنا عذاب النار, ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. کوئی معمولی آگ نہیں ہے, کوئی معمولی عذاب نہیں ہے. نار کہتے آگ, عذاب کہتے عذاب کو, آگ کا عذاب یعنی جہنم کا عذاب. میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں. آپ کے گھروں میں, ہمارے گھروں میں چولہا رکھا ہوا رہتا, آگ جل رہی ہو, کہ ہم میں سے کسی کی ہمت ہے کہ ایک منٹ کے لیے نہیں, ایک منٹ تو بہت دور کی بات, کوئی بہادر سے بہادر انسان بھی رکھ نہیں سکتا, وہ تڑپ اٹھے گا, اس کی انگلی راکھ ہو جائے گی. ایک سیکنڈ کے لیے ہم اپنی انگلی دے سکتے ہیں؟ اگر کوئی یہ غلطی کر بیٹھے, آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ بولیں گے بھائی اس کو مینٹل ہاسپٹل میں داخل کر دو, اس کی عقل ماری گئی ہے, انگلی دے رہا ہے آگ میں صرف ایک سیکنڈ کے لیے. ظاہر ہے کوئی دے گا نہیں عقل مند. اگر کسی نے دینے کی بیوقوفی کی, چیخے گا اور چلائے گا اور ناقابل برداشت تکلیف ہوگی, تکلیف اس کے برداشت سے باہر ہوگی. صرف ایک سیکنڈ کے لیے اس نے دی انگلی, لیکن برداشت سے باہر رو کر چلاتا ہے, چیختا ہے, تکلیف ہو رہی ہے. تو کیا خیال ہے جہنم کی اس آگ کا جو دنیا سے 69 گنا بڑی ہوئی ہے؟ دنیا کی معمولی آگ ایک سیکنڈ کے لیے ہم برداشت نہیں کر سکتے, پورا جسم نہیں ایک انگلی. جہنم کی آگ میں تو انسانوں کو پورا ڈال دیا جائے گا, پورے پورے انسانوں کو, انگلی کو نہیں ڈالا جائے گا, پورے پورے انسانوں کو ڈالا جائے گا. اور ایک گنا آگ نہیں ہوگی, 69 گنا بڑی ہوئی آگ ہوگی. دنیا میں ہی ایسی ایسی آگ ہے. پڑوس کے ملک کے ایک بہت بڑے عالم, جنہوں نے دنیا بھر کے اکثر ملکوں کا سفر کیا ہے, انہوں نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے دنیا میں ایسی آگ موجود ہے, اللہ نے ایسی ایسی آگ بنائی ہے کہ اس آگ کے قریب نہیں, قریب جانا تو بہت دور کی بات, 2-3 کلومیٹر دور بھی ہم کھڑے رہیں گے آگ کی گرمی اور اس کے شعلے ایسے سخت اور خطرناک ہے کہ 2-3 کلومیٹر دور سے کھڑے انسان کو جھلسا کے رکھ دیتی ہے. یہ دنیا کی آگ ہے, 2-3 کلومیٹر دور سے جھلسا کے رکھ دیتی ہے, اور جو پانی کے اندر بھی راستے بنا کر چلتی ہے. ایسی طاقتور ترین آگ اور ایسے شعلوں کو بھڑکانے والی ٹیس آگ, جب یہ دنیا کا عالم ہے تو آخرت کا کیا ہوگا اندازہ کیجئے. جس میں انسان کو ڈالا جائے گا ایندھن کے طور پر, اور اس کو ڈال کر اس آگ کے شعلوں کو بھڑکایا جائے گا. اس آگ سے بچنے کی میں نے اور آپ نے کتنی فکریں کی ہے, ایمانداری سے بتائیے. دنیا کے نشے میں, دنیا کی غفلتوں میں ہم اتنے مست ہیں کہ ہمیں کبھی فکر آتی ہے کہ اس آگ سے بچنا ہے؟ ایک دن میں کتنی مرتبہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اس آگ سے بچا, جبکہ متقین بندوں کی یہ صفات قرآن نے بیان کی ہے جو یہ کہتے رہتے ہیں. الذین یقولون فعل مضارع کا صیغہ ہے جو حال اور مستقبل کے تمام زمانوں پر محیط ہے, جن کی یہ دائمی صفت ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے بار بار اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. ہم کتنی مرتبہ کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ, اللہ ہم سبوں کو معاف فرمائے, ہفتے میں ایک بار بھی جہنم کی آگ ذہن میں نہیں آتی. دنیا کے نشے نے, دنیا کی غفلتوں نے, کھانے پینے کی لذتوں نے, دوستوں کی مجلسوں نے, گھومنے کے مزے نے اور موبائل کی لذتوں نے ہمیں ایسا بدمست بد دماغ بنا دیا ہے کہ ہمیں آخرت کے لیے کوئی تصور نہیں, آخرت کے بارے میں سوچنے کے لیے کوئی جگہ نہیں, اس آگ سے بچنے کی کوئی تیاری نہیں. وہ جنت کے حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں, سن کر تو چلے جاتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر بھول جاتے ہیں. اور اس کی وجہ وہی ہے کہ ہماری روزانہ کی تعلیم بند ہے گھروں میں, جو میں نے شروع میں عرض کی تھی. اگر یہ زندہ ہو جائے تو پھر یہ ساری کیفیات دوبارہ زندہ ہو جائے. آدمی جتنا زیادہ مذاکرہ کرے گا اتنا زیادہ تازہ دم ہوگا, اور جتنے زیادہ وہ غفلتوں میں رہے گا اتنا زیادہ اپنے آخرت سے دور بھاگے گا. اور پھر اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں مزید پانچ صفات کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے. الصابرین, جو صبر کرنے والے ہیں. ظاہر ہے کہ رمضان کون سا مہینہ ہے؟ صبر کا مہینہ ہے. روزے رکھ کر آدمی صبر کرتا ہے کھانے پینے کی چیزوں کو اور جائز بہت ساری ضرورتوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کے حکم پر, صبر کرتا ہے. گرمی ہے, تیز دھوپ ہے, بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے, تقاضے بہت ہیں, لیکن اللہ کے حکم پر وہ تمام حلال و جائز چیزوں کو چھوڑ رہا ہے, صبر کر رہا ہے. رمضان صبر کا پیغام دیتا ہے, رمضان صبر کی تلقین کرتا ہے, رمضان صبر کا سبق انسانوں کو پڑھاتا ہے. الصابرین, اللہ کے نیک بندے متقی بندے وہ ہیں جو صبر سے کام لیتے ہیں. اور ہمیں باتیں باتوں پر غصہ آتا ہے, کبھی بیوی پر, کبھی امی پر, کبھی بہنوں پر, اور کبھی اپنے گھر کی بہو پر. افسوس ہوتا ہے, مستقل واقعات آتے رہتے ہیں. میں جان بوجھ کر ان موضوعات کو چھیڑتا ہوں, دل چھلنی ہو جاتا ہے, زخمی ہو جاتا ہے جب اس طرح کے واقعات سنتے ہیں. یوں فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا. محلے میں بہت اچھے ہیں, گھروں کا حال بے حال ہے. اللہ کے واسطے گھر کی عورتوں پر محبت کی نگاہوں سے بھی دیکھا کرو, ان پر ظلم مت کرو, ورنہ مرنے سے پہلے ظلم کی لاٹھی ظالم پر برسے گی. اللہ کے لیے ظلم کرنا چھوڑ دو اپنی بیویوں پر, بچیوں پر, بہو پر, بوڑھی عورتوں پر, اپنی ماؤں پر. صابرین, قرآن مجید کہتا ہے اہل تقویٰ صبر سے کام لیتے ہیں. صبر کرنا سیکھے, برداشت کی طاقت ہم اپنے اندر پیدا کریں. پھر اس کے بعد دوسری صفت بیان کی گئی, والصادقین, جو سچ بولنے والے ہیں. ظاہر ہے کہ رمضان میں آپ نے بارہا سنا کہ اگر کوئی روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہ چھوڑے, دھوکہ دینا نہ چھوڑے, پھر روزہ تو روزے کا نام ہی رہا, اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. یہ صفت ہے متقیوں کی. اور روزہ اس لیے نہیں رکھتے کہ بھائی صرف بھوکا رکھے. ان صفات کو ایک مومن بندے میں اور روزے دار میں منتقل کرنے کی پوری پریکٹس ہے, پوری تربیت گاہ ہے رمضان, پورا ٹریننگ کیمپ ہے. صابرین والصادقین, سچ بولنے والے, اور سچ بولنے کی یہاں ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ روزہ رکھ کر آپ کو جھوٹ نہیں بولنا ہے, دھوکہ نہیں دینا ہے. اگر کریں گے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا روزے دار کو. وہ بھوکا رہا پیاسا رہا, باقی اس کو اجر زیرو, کچھ بھی نہیں. بلکہ بہت سارے ائمہ کے نزدیک روزہ ہی ٹوٹ گیا, روزہ ہوتا ہی نہیں ہے. الصابرین والصادقین والقانتین, قانتین اللہ کے فرما بردار. رمضان تربیت گاہ ہے, اللہ کی فرما برداری کو سکھاتا ہے. اہل تقویٰ کی یہ صفات ہے کہ وہ اللہ کی فرما بردار ہوتے ہیں. یہاں ایک مہینے تک آدمی اگر اللہ کی فرما برداری پر اتر آئے, وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے, 11 مہینوں پر اس کے اثرات منتقل ہوتے ہیں. اگلے 11 مہینوں تک وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے, اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ہاں انسان ہے, تھوڑا بہت گناہ ہوگا, لیکن وہ گناہوں کے دلدل میں نہیں ہوگا, وہ گناہوں سے نفرت اور نحوست کے ساتھ جیے گا, اس کے اثرات مستقبل پر مرتب ہوں گے. اس لیے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے سرکش شیاطین کو بیڑیاں ڈال دی, صفدت الشیاطین. جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وہ صفدت الشیاطین, شیاطین کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہے تاکہ یہ بندے جو پورا سال اللہ کی گناہوں میں رہے, ایک مہینے تربیتی کیمپ میں آ کر اللہ کی فرما برداری کریں. لیکن ہماری فرما برداری صرف 3-4 دنوں میں نظر آتی ہے, 5ویں دن وہی حال ہوتا ہے جو پہلے تھی, وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سب بھی ہے. ہم تو ایک مہینہ بھی نہیں کرتے, دیکھ لیجئے کیا حال ہوتا ہے فجر کی نماز کا, باقی چیزیں تو چھوڑ دیجئے. ایک مہینہ پوری تربیت گاہ ہے, پورا ٹریننگ کورس ہے اہل تقویٰ کی صفات کو اپنانے کا. صابرین والصادقین والقانتین والمنفقین, اور جو خرچ کرتے ہیں راہ خدا میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ خرچ کرتے تھے کہ تیز و تند ہواؤں سے زیادہ تیز، جیسے تیز ہوائیں چلتی ہیں اس سے زیادہ آپ رمضان کے مہینوں میں خرچ کرتے تھے. الحمدللہ یہ جذبہ امت مسلمہ میں پایا جاتا ہے. لیکن اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں کہ کسی کو کوئی چیز دینے کے بعد فوٹو نہ کھینچے، یعنی اخلاص کے ساتھ دے. آج ہمارے یہاں ریاکاری بہت ہے، دیتے کم ہیں ڈھنڈورا زیادہ پیٹتے ہیں. کسی تنظیم کی طرف سے، ادارے کی طرف سے یا ٹیم کی طرف سے کسی کو کچھ دے دیا جائے تو پورے ذمہ داران آ کر پھر تصویریں کھینچتے ہیں اور پھر اگلے دن اخبارات میں اس کی رپورٹ یا واٹس اپ یا سوشل میڈیا پر اس کی تصویریں شائع کر کے لینے والے کو زیادہ بدنام کرتے ہیں. اسے معلوم ہوتا تو آپ کا کبھی راشن یا کبھی آپ کے پیسے یا کبھی آپ کا کوئی احسان و قبول نہ کرتا اگر معلوم ہوتا کہ آپ یہ سب کام اس کے بعد کرنے والے ہیں اس کے ساتھ. تو چھپ کر دیجئے. کتنے ہمارے بزرگان دین، اہل اللہ، اولیاء کرام گزرے ہیں کہ جن کے دینے کا یہ عالم تھا کہ پوری زندگی وہ دیتے تھے اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ دینے والا کون ہے. ان کے انتقال کے بعد جب معلوم ہوا کہ گاؤں کے محلے کے 100 گھرانوں کو جو راشن پہنچتا تھا بند ہو گیا، تب لوگوں کو پتا چلا دینے والے فلاں صاحب تھے، ان کے انتقال کے بعد راشن بند ہو گیا، اس کا مطلب وہ دیتے تھے. آج تک نہیں معلوم تھا اپنے علاقے کے، میں نام بھول رہا ہوں اس بزرگ کا، جو اپنے علاقے کے 100 گھروں میں راشن پہنچاتے تھے اور پوری زندگی کسی کو نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ کس کی طرف سے پہنچ رہا ہے، کسی کو نہیں معلوم ہو سکا. مرنے کے بعد جب راشن بند ہو گیا تب لوگوں کو احساس ہوا یہ دینے والے فلاں صاحب تھے. ایسے دینے والے بنے، ایسے دینے والوں کو خدا قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھیں گے. اور آخری صفت والمستغفرین بالاسحار، جو سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. سحری کا وقت جو رات کا آخری حصہ ہوتا ہے جب ہم سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہیں، سحری کھانا سنت ہے، سحری کے کھانے میں برکت ہے. آج بہت ساری امت کے نوجوانوں کا یہ حال ہے، سستی کی وجہ سے اب سحری کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں. کیا سحری کھائے، رات میں ہی کھا کر سو جاتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. سحری کھانا مستقل ایک سنت ہے، اس کے کھانے میں برکت اللہ نے رکھی ہے. تو سحری میں اٹھے، سحری کھائیں، دو چار رکعت تہجد پڑھ کر اللہ سے استغفار کریں، اپنے گناہوں پر معافی مانگے، اس لیے کہ وہ خاص مغفرت کا وقت ہے جب اللہ رب العزت مغفرت فرماتے ہیں ان بندوں کی جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں. یہ وہ صفات ہیں اہل تقویٰ کے، متقین بندوں کے، جن صفات کو اپنانے کے لیے اور جن صفات کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے رمضان جیسا موسم ان قریب آنے والا ہے. اللہ اس کی مبارک ساعتوں میں ہمیں صحت و عافیت، ایمان و عمل کے ساتھ پہنچائے. اور جو اہل تقویٰ کے صفات قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، وہ صفات اللہ ہم سب میں، پوری امت مسلمہ میں منتقل فرمائے. اور جو روزے کا اصل مقصود ہے تقویٰ، اللہ وہ صفت ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو، ہماری گھر والوں، ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے. آمین. وآخر